میں مبلغ بنوں زلتوں کا، خوب چرچا کروں زلتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
22 جماد الاخرى خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے کے 3 سال پہلے اور خلیفہ بننے کے 1 سال بعد بھی ہمارے پڑوس میں رہے. تواضع یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے نکلو تو جس مسلمان سے بھی ملو اسے اپنے آپ سے افضل جانو. کہ ایک بار حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ تلاوت قرآن کرتے وقت رونا یہ کار ثواب ہے، اور تلاوت قرآن کرتے وقت رونا جو نا یہ مستحب ہے. کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے رو، اگر رو نہ سکو تو رونے کی سی شکل بناؤ. عطا کر مجھے ایسی رقت خدایا، عطا کر مجھے ایسی رقت خدایا، کروں روتے روتے تلاوت خدایا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علیہ وصحبہ وبارک وسلم. تو 72 مدنی انعامات کا جو گلدستہ ہے تو اس میں جو وہ تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے بھی انعامات ہیں. ایک مدنی انعام نمبر 21، کیا آج آپ نے کنز الایمان سے کم از کم 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی؟ یہ تو یومیہ مدنی انعام ہے، اور ایک سالانہ مدنی انعام ہے. چونکہ ہر مدنی انعام، یہ عرض کر دوں کہ 72 مدنی انعام، اب کسی کو یہ نہ ہو کہ 72 مدنی انعام، یہ روزانہ 72 سوالات کون حل کرے گا؟ تو یہ سارے 72 جو نا وہ ایک دن کے نہیں ہیں، اس میں سے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ یومیہ ہیں، یومیہ یعنی روزانہ کرنے کے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ہفتہ واری ہیں، کچھ جو ہے وہ مہینے کے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ سال کے ہیں، اور چند جو ہے وہ عمر بھر کے ہیں. یعنی عمر میں اگر کر لیا ایک بار بھی تو اب جو ہے وہ عمل ہو گیا اس کا. تو اس طرح سے نا 72 مدنی انعامات کی بھی تقسیم ہے. تو 72 جو ہے وہ روزانہ عمل کرنے والے نہیں ہیں. دوبارہ مدنی انعام نمبر 21 یہ کہ کیا آج آپ نے کنز الایمان سے کم از کم 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر، یعنی ترجمہ و تفسیر کے ساتھ تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی؟ واقعی کیسا زبردست مدنی انعام ہمیں امیر اہل سنت نے عطا فرمایا ہے کہ تلاوت قرآن ہر مسلمان کو کرنی چاہیے. کہ آج اگر دیکھا جائے، اگر ہم اطراف میں نظر دوڑائیں تو لوگوں کو دنیاوی کتابیں اچھی طریقے سے پڑھنے آتی ہیں. دنیاوی کتاب اگلا کھولے گا فوری سمجھ جائے گا، دنیاوی کتاب کھولے اور یہ کہیں اگر اٹک جائے تو فوری لغت کھولے گا. مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن پاک نہیں کھولتے. تو یاد رہے کہ قرآن کتاب اللہ، اسے ہمیں روزانہ پڑھنا چاہیے، اور اگر اسے ہم ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ پڑھیں اور پھر اس کی تفسیر بھی پڑھیں تو یہ کیا ہی باتیں. تو بہرحال قرآن پاک بہت جامع ہے، تو ہمیں اس کی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے. تو اس کی تفسیر کے لیے جو ہے وہ کنز الایمان اور سراۃ الجنان. تو اگر کسی نے کنز الایمان سے اگر 3 آیات اگر پڑھ لیں یا سراۃ الجنان سے بھی، تو اس کا بھی جو ہے یہ مدنی انعام پر عمل مانا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے، دوہرے بیان والی. تفسیر خازن میں قرآن پاک کے احسان الحدیث یعنی سب سے اچھی کتاب ہونے کی دو صورتیں بیان کی گئی، نمبر ایک لفظ کے اعتبار سے اور نمبر دو معنی کے اعتبار سے۔ لفظ کے اعتبار سے اس طرح کے قرآن کریم فصاحت و بلاغت کے سب سے اونچے درجے پر فائز ہے، نہ یہ اشعار کی جن سے اور نہ ہی عوامی خطبوں اور رسائل کی طرز پر ہے، بلکہ یہ کلام کی ایک ایسی قسم ہے جو اپنے اسلوب میں سب سے جدا ہے، یعنی ایسا کلام ہے کہ جو اپنے اسلوب میں سب سے جدا ہے، سب سے الگ ہے۔ اور معنی کے اعتبار سے یوں کہ قرآن مجید میں کہیں بھی تعارض یعنی ٹکراؤ اور اختلاف نہیں، اور اس میں ماضی کی خبریں، اگلوں کے واقعات، غیب کی کثیر خبریں، وعدہ و وعید اور جنت و دوزخ کا بیان ہے۔ حدیث پاک میں کہ اصدق الحدیث کتاب اللہ، یعنی سب سے سچی حدیث کتاب اللہ ہے، اور ایک اور حدیث پاک میں خیر الحدیث کتاب اللہ، یعنی بہترین حدیث کتاب اللہ ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ حدیث کے معنی مطلقاً بات اور کلام کے، یعنی جب بھی حدیث ہے نا، حدیث کا مطلقاً معنی جو ہے وہ بات کرنا اور کلام ہے، لہذا اس معنی سے قرآن بھی حدیث ہے اور لوگوں کے کلام بھی، مگر اصطلاح میں صرف حضور کے فرمان اور کام کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یعنی جب بھی ہم حدیث کہیں گے اصطلاحی طور پر اس میں یہی ہوگا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، تو یہاں جو وہ لغوی معنی میں ہے کہ اللہ کا کلام تمام کلاموں پر ایسا ہی بزرگ ہے جیسے خود پروردگار عزوجل اپنی مخلوق پر۔ تو میٹھے اسلامی بھائیو، تلاوت قرآن ہمیں جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اچھا ایک اور مدنی نام بھی ہے، مدنی نام نمبر 70، کیا آپ نے مخارج سے حروف کی درست ادائیگی کے ساتھ کم از کم ایک بار قرآن پاک ناظرہ ختم کر لیا ہے؟ یہ زندگی بھر کا ایک انعام ہو گیا، اور اب اس کا ایک جز ہے، اور اسے اس سال دوہرا لیا، یعنی ہر سال یہ دوہرانا بھی ہے قرآن پاک۔ تو ظاہر ہے کہ امیر اہل سنت نے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ صرف سال میں ایک بار قرآن پاک دہرانے کا مدنی نام عطا فرمائے، ورنہ تو ایسے بھی اولیاء کرام ہیں گزرے ہیں جو کہ روزانہ پورا قرآن پاک ختم کرتے تھے، یہ ان کی شان تھی، اور ہم کمزور کہ ہم جو ہے وہ سال میں ایک بار بھی نہ کر پائیں، تو بہرحال سال میں ایک بار تو کر لینا چاہیے۔
دیشوں کے تلاوت دے ذوق عبادت، دے ذوق تلاوت دے ذوق عبادت، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔
حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جسے یہ جاننا پسند ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو وہ دیکھے کہ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے یعنی اس کی تلاوت اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی سے محبت کی علامت قرآن سے محبت کرنا ہے. قرآن سے محبت کی علامت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی علامت سنت یعنی آپ کی احادیث اور احوال وغیرہ سے محبت کرنا ہے. سنت سے محبت کی علامت آخرت سے محبت کرنا ہے. آخرت سے محبت کی علامت دنیا سے بغض رکھنا ہے. اور دنیا سے بغض کی علامت یہ ہے کہ اس سے بقدر ضرورت لیا جائے اور اتنی مقدار لی جائے جو آخرت تک پہنچا دے. جامع العلوم والحکم میں کہ محبت کرنے والوں کے نزدیک کوئی چیز محبوب کے کلام سے زیادہ شیریں اور لذیذ نہیں ہوتی. محبوب کا کلام ان کے دلوں کے لیے کیف و سرور کا باعث ہوتا ہے اور یہی ان کے مقصود و مطلوب کی انتہا ہوتا ہے. تو میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے کہ کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن کریم سے محبت کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت قرار دیا جا رہا ہے. اور قرآن پاک سے محبت کی علامت کیا ہے؟ اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ہے. تو میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, تلاوت قرآن اپنا معمول بنائیے اور اس کی محبت میں مزید دل بڑھانے کے لیے اس کا ترجمہ بھی پڑھیں, اس کی تفسیر بھی پڑھیں. مگر کنز الایمانہ اور تفسیر جو ہے وہ خزانہ عرفان یا سراۃ الجنان. تو انشاءاللہ عز و جل جب مدنی نام نمبر 21 پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ اس کی برکت سے ہم قرآن سے مزید محبت بڑھے گی انشاءاللہ عز و جل. چونکہ جو مسلمان ہے اسے قرآن سے محبت ہے, اس کا قرآن پر ایمان ہے, اور جس کا قرآن پر ایمان ہی نہیں تو وہ مسلمان کہاں سے ہوا؟ کنز الایمان اے خدا میں کاش روزانہ پڑھوں, پڑھ کے تفسیر اس کی پھر اس پر عمل کرتا رہوں. تو میٹھے اسلامی بھائیو ہمارے بیان کا موضوع تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت, اور پھر اس کے ضمن میں جو ہے وہ مدنی انعامات جو آتے رہے تو ان پر بھی ان کا بھی تذکرہ ہوتا گیا. چونکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہمیں مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ عین قرآن و سنت سے جو ہے وہ ان کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, اور یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے جو بھی یعنی جو جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرنا, عاجز و انکساری کرنا, یہ معاملات وغیرہ. حضرت سیدنا ابو بکر بن حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں نفلی روزے رکھتے اور سردیوں میں چھوڑ دیتے تھے. کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حد درجے کا تقوی اور اخلاص تھا کہ فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی گرمیوں میں رکھتے تھے. اور آج ہم اگر اپنی حالت پہ غور کریں تو نفل روزے تو دور کی باتیں, فرض روزے سردیوں میں آئیں تو ان میں بھی جو ہمیں بہت مشقت ہوتی ہے. حالانکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ عموماً سردیوں میں دن جو وہ چھوٹے ہوتے ہیں, اور رات جو وہ بڑی ہوتی ہے، یعنی جو ہمیں روزہ رکھنا ہے دن میں وہ دن چھوٹا ہوتا ہے سردیوں میں، اور رات جو وہ بڑی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ سردیوں میں پیاس بھی کم لگتی ہے، جبکہ گرمیوں میں دن طویل ہوتے ہیں اور راتیں جو وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے. یہ ہمارے یہاں چونکہ ہر جگہ کا یہ رواج نہیں ہے، ہر جگہ یہ نہیں ہے کہ چونکہ جو بھی علاقے خط استوا پر ہے نا، تو وہاں جو ہے وہ دن اور رات ایک ہی ہوتے ہیں، یعنی وہ تبدیل نہیں ہوتے، اس میں اتنی مائنر سی تبدیلی آتی ہے. جیسے سیلون لے لیں، سری لنکا، یہاں جو ہے وہ دن بھی سال بھر میں یکساں رہتا ہے، چاہے سردی ہو یا گرمی، اور رات بھی جو یکساں رہتی ہے، نہیں برابر رہتی، چاہے سردی ہو یا گرمی. جبکہ ہمارے یہاں ملک پاکستان میں جو ہے وہ سردیوں میں جو دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور رات بڑی، اور گرمیوں میں جو دن بڑے ہو جاتے ہیں اور رات چھوٹی. تو بہرحال میں ہمارے یہاں کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں سردیوں میں بھی روزے جو کہ فرض روزے ہیں، وہ بھی اس میں ہمیں مشقت ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے. قربان جائیے صدیق اکبر پر، اور گرمی وہ بھی عرب کی گرمی، فی زمانہ اگر کوئی اگر مدینہ منورہ میں بھی ہے تو وہاں فی زمانہ اے سی کی سہولت ہے، جبکہ اس وقت اے سی نہیں ہوتا تھا. تو اس وقت جس طرح کے گھر ہوتے تھے، اس وقت جس طرح کا ماحول ہوتا تھا، اور اس وقت گرمی، تو اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص بھی دیکھیں اور تقویٰ بھی دیکھیں کہ سردیوں میں نہیں رکھتے تھے اور گرمیوں میں رکھتے تھے. بہرحال یہ ان کی شان تھی. نمیشڈ اسلام بھائیو، ہمیں فرض روزے تو رکھنے ہی رکھنے، یعنی اس کے تو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں. بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ نفلی روزے بھی رکھیں، کہ جیسا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیر شریف جو اپنا یوم ولادت مناتے اور اس طرح کہ روزہ رکھ کر مناتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر شریف روزہ رکھتے تھے، اور یوں جب اپنا یوم ولادت مناتے تھے تو امیر السنت دامت برکاتہ ملالیہ نے جو 72 مدنی نامہ کا جو گلدستہ عطا فرمایا ہے، تو اس میں ایک انعام یہ بھی ہے کہ کیا آپ نے اس ہفتے یعنی پیر شریف یا رہ جانے کی صورت میں کسی بھی دن کا روزہ رکھا؟ نیز اس ہفتے میں کم از کم ایک دن کھانے میں جو شریف کی روٹی تناول فرمائی، یعنی کھائی جو شریف کی روٹی، کہ افضل عمل وہ ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہو. بہرحال ہم امتحان کے قابل بھی نہیں ہیں، تو یوں اگر روزانہ، اگر روزانہ نہیں تو کیا کہتے ہیں وہ، ہر پیشے روزہ رکھیں گے تو تھوڑا ایک دن وہ عادت ایک بنے گی. اور دوسرا یہ کہ ہر پیشے روزہ رکھیں گے، ایک یاد رمضان بھی، کہ رمضان میں روزہ فرض ہے، اور یہ یاد رمضان کی نیت سے یہ روزہ رکھا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی پیر شریف روزہ رکھنا، بلکہ دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں تو رمضان اس کو تو روزہ ہے ہی فرض، اس کا تو سوال ہی نہیں ہے چھوڑنے کا. بلکہ بعض اسلامی بھائی، کئی اسلامی بھائی، بے شمار بھی کہہ سکتے ہیں، بے شمار اسلامی بھائی جو ہے وہ رجب المرجب اور شعبان المعظم کا پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، یعنی رجب اور شعبان کے بھی روزے رکھتے ہیں. رجب جو وہ ماہ حرام ہے، اس کے اپنے ہی فضائل ہیں اس میں روزے رکھنے کے، اور شعبان جو واقعہ کا مہینہ، اور اس میں جو وہ اعمال نامے بھی تبدیل ہوتے ہیں جو 15ویں شب آتی ہے، اور پھر رمضان جس کے روزے فرض ہیں. تو یوں تینوں ماہ کے کنٹینیو روزہ رکھتے ہیں، چاہے سردی ہو یا گرمی. تو الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بے شمار اسلامی بھائی اس طرح روزے رکھتے ہیں. تو آپ کم از کم 3 ماہ نہیں رکھ سکتے، یہ رجب و شعبان کا نہیں رکھ سکتے، کم از کم ہر پیر شریف رکھ لیا کریں. تو نیت کیجیے انشاءاللہ ہم ہر پیر شریف روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، اور اس مدنی نامات پر عمل بھی کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کی برکت سے محشر کی گرمی سے بچائے، روزے میں پیاس برداشت کرنے کی برکت سے ہمیں ساقی کوثر کے ہاتھوں جام نصیب فرمائے.
یا الہی گرمی یہ محشر سے جب بھڑ کے بدن بھڑ کے بر
بدن من محبوب کی ٹھنڈی
ہوا کا ساتھ ہو
دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو
یا الہی جب زبان باہرائے پیاس سے جا الہی جب زبان باہرائے پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو اللہ صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو
یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حش یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حش سید بے سایہ کے ظل لوا کا ساتھ ہو
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علیہ وصحبہ وبارک وسلم حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں پیٹ بھر کر کھانے سے عبادت کی حلاوت مفقود یعنی مٹھاس غائب ہو جاتی ہے یعنی عبادت کی مٹھاس یہ غائب ہو جاتی ہے پیٹ بھر کر کھانے سے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت یعنی مٹھاس نصیب ہو, اور جب سے میں مسلمان ہوا ہوں دیدار الہی کے جام پینے کے شوق میں کبھی سیر ہو کر نہیں پیا. سبحان اللہ, کیا ان کی شانتی. بھوک کی اور پیاس کی مولا مجھے سوغات دے, یا الہی حشر میں دیدار کی خیرات دے. تو میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی نمبر 58 نمبر جو مدنی نام ہے اس پر عمل کرنا ہے, روزہ بھی رکھنا ہے اور جو شریف کی روٹی بھی کھانی ہے ہفتے میں ایک دن, اور ذہن نصیب یہ بھی کہ بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائے تو کیا ہی بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علیہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین تھے, اتنی بڑی شخصیت کے مالک تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی غم خوار بھی تھے اور قلبی طور پر اس قدر رحم دل اور استاد تھے کہ کسی مسلمان کو بڑی مصیبت تو کجا, چھوٹی سی تکلیف میں دیکھنا بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گوارا نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی ایسے مسلمان غلاموں کو اپنی ذاتی رقم ادا کر کے آزاد کروایا جو اپنے آقا کے ہاتھوں ظلم و ستم کا نشانہ بنتے تھے. یعنی جب بات جب مسلمان ہوئے تو چونکہ وہ غلام تھے تو ان پر جو وہ ان کے آقا بہت ظلم و ستم جو کفار آقا تھے جو کافر آقا تھے وہ بہت مظالم ڈھاتے تھے بہت ان پر ظلم و ستم کرتے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسوں کو یعنی کئی ایسوں کو اپنی ذاتی رقم ادا کر کے اپنی جیب سے رقم ادا کر کے انہیں آزاد کروایا ہے اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار اصحاب کی غم خاری کرتے ہوئے ان کی عیادت کرنا بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ میں شامل تھا یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار اصحاب کی عیادت بھی کرتے تھے اور یہ آپ کی عادت میں شامل تھا. آئیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی یہ آپ تینوں اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تینوں جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کرنے تشریف لے گئے تھے. تو اس دوران ایک علمی مکالمہ ہوا جو کہ زبردست تھا اور نفیس و لطیف, تو یہ آپ کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, اسے توجہ سے سنیے اور یہ دیکھیں کہ آپ علیہ رضوان کے آپس میں کتنا گہرا تعلق تھا, آپ چاروں کے درمیان کتنی گہری دوستی تھی اور آپس میں کتنی محبت تھی چاروں صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان. ایک بار حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیمار ہو گئے. جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے ہیں, ہمیں ان کی عیادت کے لیے ضرور جانا چاہیے. یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو گئے. لہذا اب یہ تینوں حضرات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے گھر پہنچے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرض میں کمی آ چکی تھی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت بھی جو ہے وہ بہتر ہو چکی تھی. تو جیسے ہی دروازہ کھول کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تینوں بزرگ ہستیوں کو دیکھا تو خوشی سے دل باغ باغ ہو گیا اور انہیں اندر بلایا. تینوں مدنی مہمانوں کو دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دریائے سخاوت جوش میں آ گیا اور ان مبارک مہمانوں کی ضیافت کے لیے اندر تشریف لے گئے تاکہ کچھ کھانے کے لیے لائیں. لیکن قربان جائیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کیسا ان کا گھرانہ تھا, کیسا ان کا انداز تھا رہنے کا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی ضیافت کے لیے اس وقت گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, البتہ صرف ایک صاف اور شفاف برتن میں فقط ایک فرد کے لیے تھوڑا سا شہد موجود تھا اور اس میں بھی ایک کالا بال پڑا تھا. یہ پیالے میں بال. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہی شہد کا پیالہ لے کر ان تینوں مبارک مدنی مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اس شہد والے برتن کو سامنے رکھ دیا. اچھا, جس برتن میں شہد تھا وہ سفید رنگ کا تھا، یعنی برتن سفید رنگ کا تھا اور اس سے بہت چمک رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پرخلوص میزبانی دیکھ کر ان تینوں مبارک مادانی مہمانوں کے دل میں بھی خوشی، ان کے دل بھی جو خوشی و مسرت سے جھوم اٹھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں دوستوں کی اس پیاری محفل کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے ارشاد فرمایا، لا یلیق العقل قبل المقالہ، کچھ یعنی کچھ کہنے سے قبل کھانا لائق نہیں ہے. یعنی ہمارے سامنے ایک سفید چمکدار برتن میں تھوڑا سا شہد ہے اور اس میں بھی سیاہ بال ہے، لہذا کھانے سے پہلے اس تینوں چیزوں یعنی اس برتن، شہد اور سیاہ بال کے بارے میں سب کچھ نہ کچھ گفتگو کریں گے. اب چونکہ یہ اللہ والے تھے تو یہ ان کا مرتبہ تھا کہ اب گفتگو دنیا بھی تھوڑی کرنی تھی کہ بھائی شہد کہاں سے لیا ہے، تو کتنے کا ہے، تو کس مکھی کا ہے، تو یہ برتن کہاں کا بنا ہوا ہے، اس کا میڈ کون سا ہے. بہرحال یہ ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب دیو اس بارے میں کچھ نہ کچھ گفتگو کریں گے. بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ سب کو پسند آیا اور سب نے رضامندی کا اظہار کیا. البتہ یہ مطالبہ کیا گیا کہ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ عزیز و مکرم اور ہمارے سردار ہیں، لہذا گفتگو کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوگی. یعنی تینوں صحابہ کرام علیہ رضوان نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ چونکہ ہم سے بڑے ہیں اور ہمارے سردار بھی ہیں تو گفتگو کی ابتدا آپ ہی سے ہوگی، یعنی گفتگو شروع آپ ہی کریں گے اس پیالے کے بارے میں، شہد کے بارے میں اور یہ جو بھی گفتگو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر ارشاد فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، الدین انور من الطست وذکر اللہ تعالی احلا من العسل والشریعت ادق من الشعر. یعنی اللہ تبارک و تعالی کا دین اس برتن سے بھی زیادہ نورانی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اس شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے اور شریعت اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے. اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی اور آپ جو ہے وہ یوں ارشاد فرمایا، الجنت انور من التست ونعیمها احلا من العسل والصراط ادق من الشعر. یعنی جنت اس برتن سے بھی زیادہ نورانی ہے اور اس کی نعمتیں اس شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہیں اور پل صراط اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بولنے کی باری کے بعد جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی اور وہ یوں گویا ہوئے، القرآن انور من التست وقراءته احلى من العسل وتفسيره ادق من الشعر. یعنی قرآن پاک اس برتن سے بھی زیادہ نورانی ہے اور اس کی تلاوت اس شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے اور اس کی تفصیل اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بولنے کے بعد، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الضیف انور من الطست وکلام الضیف احلا من العسل وقلبه ادق من الشعر. یعنی میرے گھر میں تشریف لانے والے مہمان اس برتن سے بھی زیادہ شفاف اور نورانی ہیں اور ان کا کلام اس شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اور ان کا دل اس بال سے بھی زیادہ باریک یعنی نازک ہے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ چاروں خلفاء کی آپس میں کیا دوستی تھی، کیا ان کے گہرے تعلق تھے۔
اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور،
اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور،
نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھا، یہ چاروں اقوال میں دیکھا جائے تو رحمت کا بھی ذکر ہے اور خوف کا بھی ہے۔ دیکھیں کہ جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا کہ شریعت جو نا یہ ادق ہے، اچھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت کے بارے میں جو فرمایا اور اس کی نعمتوں کے بارے میں، تو ساتھ میں جو پل صراط کا بھی ذکر فرمایا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرآن کے بارے میں فرمایا، اس کی قرآت کے بارے میں فرمایا، تو اس کی تفسیر کے بارے میں فرمایا کہ یہ ادق ہے، کہ یعنی بندہ اس کے اگر آگے پیچھے ہوگا تو ہلاک ہو سکتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شریعت کے بارے میں فرمایا کہ اگر شریعت سے اگر کوئی آگے پیچھے ہوا، کہ دین جو ہے نا یہ نور ہے اور اللہ کا ذکر میٹھا ہے شہد سے بھی، اور شریعت ادق ہے، کہ اگر شریعت سے کوئی ذرا سا بھی آگے پیچھے ہوا تو یہ گیا کام سے، اسی طرح جنت نور ہے اور اس کی نعمتیں شہد سے بھی میٹھی ہیں۔ یہ فاروق اعظم کا قول، پل صراط یہ ادق ہے، یعنی بال سے بھی زیادہ باریک ہے، کہ یہاں سے بھی اگر کوئی گرا تو گیا۔ اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ میرے گھر جو مہمان آئے وہ اس برتن سے بھی زیادہ شفاف و نورانی ہے، اور ان کا کلام جو وہ شہد سے بھی میٹھا ہے، مگر ان کے دل اس بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، یعنی حساس طبیعت۔ یعنی ایک مسلمان کا دل دکھانا، یعنی ایک مسلمان کو، یعنی یہ نہیں کہ کوئی ایسا جملہ کہہ دو تو وہ نہیں، مسلمان کا احترام کرنا ہے۔ یعنی یہ تینوں اصحاب ہیں، یہ بہت شفاف و نورانی ہیں، یہ یعنی یہ بہت اچھے مہمان ہیں، اور ان کا کلام شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، مگر ان کا دل دکھانا ذرا بھی گوارا نہیں، کہ بالکل باریک ہے ان کا، یعنی ان کا دل نازک ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ ان چاروں اصحاب نے جہاں انہوں نے رحمت کے حوالے سے تذکرہ کیا، تو وہیں خوف کے حوالے سے بھی کیا۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلے، اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے سنیت پر، اور سنیت ہی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ تو میٹر اسلام بھائی، الحمدللہ عزوجل 72 مدنی انعامات میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں جو ایک مدنی انعام عطا فرمایا ہے، مدنی نام نمبر 53، کہ کیا آپ نے اس ہفتے کم از کم ایک مریض یا دکھیارے کے گھر یا اسپتال جا کر سنت کے مطابق غمخاری کی؟ تو دیکھیں، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں جو بھی انعامات عطا فرمائے، تو بعض انعامات تو دیکھیں کہ وہ سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی اترتے ہیں۔ حضرت سیدنا قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اولیاء سے تعزیت کرتے تو یوں فرماتے، تسکین میں کوئی مصیبت نہیں، رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں، موت اپنے ماں باپ کے لیے آسان اور ماں قبل کے لیے سخت. تم نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری کو یاد کرو، تمہاری مصیبت کم ہو جائے گی اور تمہارا اجر بڑھ جائے گا. یعنی دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت تھی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسائل ظاہری، اس کو قیامت صغرا کہا گیا ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان پر یہ وقت بہت شاق تھا، بہت گرا گزرا تھا، یعنی بہت شاق تھا، ان کے لیے بہت مشکل وقت تھا یہ. اور قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت پر کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آج جو وہ دین جو وہ مکمل ہو گیا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو وہ خوش تھے، جبکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر بیٹھے رو رہے تھے. تو ان سے رونے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب چونکہ یہ دین مکمل ہو گیا تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان سے بھی تشریف لے جائیں گے، اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑ دیا. تو میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، کسی مصیبت زدہ مسلمان سے تعزیت کرنا بھی باعث ثواب ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے. تو آئیے اس ضمن میں جو ہے تین احادیث پیش کرتا ہوں اور پھر جو ہے وہ بیان جو ہے وہ اختتام کی طرف. جو بندہ مومن اپنے کسی مصیبت زدہ بھائی کی تعزیت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے کرامت کا جوڑا پہنائے گا. حضرت سیدنا فضیل بن الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، وہ کون ہے جو تیرے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، وہ لوگ جو مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، اور کسی کا بچہ فوت ہو جائے اس سے تعزیت کرتے ہیں. نمبر تین، جو کسی غم زدہ شخص سے تعزیت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا. اور جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے جوڑوں میں سے دو ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی. آئیے تعزیت کے کچھ آداب عرض کرتا ہوں کہ تعزیت جو وہ مسنون ہے، یعنی سنت ہے. تعزیت کا وقت موت سے 3 دن تک ہے، اس کے بعد مکروہ ہے کہ غم تازہ ہوگا، مگر جب تعزیت کرنے والا یا جس کی تعزیت کی جائے وہاں موجود نہ ہو، یا موجود ہے مگر اسے علم نہیں، تو بعد میں حرج نہیں. دفن سے پہلے بھی تعزیت جائز ہے، مگر افضل یہ ہے کہ دفن کے بعد ہو. یہ اس وقت ہے کہ اولیاء میت جزع و فضا نہ کرتے ہوں، ورنہ ان کی تسلی کے لیے دفن سے پہلے ہی تعزیت کر لے. مستحب یہ ہے کہ میت کے تمام اقارب کو تعزیت کریں، یعنی میت کے جو تمام قریبی ہیں نا ان سے تعزیت کریں، چھوٹے بڑے سب مردوں کو، اور عورت کو جو ہے وہ عورت کے محارم ہی تعزیت کریں گے. اور تعزیت میں یہ کہ یہ بحر شریف سرچ کرو، بحر شریف جلد اول حصہ 4 صفحہ نمبر 852 تعزیت میں یہ کہے، اللہ تبارک و تعالی میت کی مغفرت فرمائے اور اس کو اپنی رحمت پہ ڈھانکے، اور تم کو صبر روزی یا اور تم کو صبر عطا کرے، اور اس مصیبت پر ثواب عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں مدنی نامہ کا عامل بنائے، سنتوں کا پیکر بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔